حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صلوات مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، 1439 ہجری قمری کہ محرم کے عشرہ اولیٰ میں پروردگار کی توفیقات اور اہل بیت علیہم السلام کے لطف و عنایت کے طفیل سے ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہو رہے ہیں. اس سال انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر توفیقات شامل حال رہیں تو موت و حیات اور فلسفہ شہادت کے ضمن میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. موضوع کے لیے میں نے جن دو آیات کا انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر ان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پہلی آیت سورہ بقرہ کی 154 آیت اور دوسری سورہ آل عمران کی 169 آیت. پہلے مقام پر پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور مت کہو ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے موت. لفظ موت استعمال نہ کرو، بل احیا بلکہ یہ زندہ ہے. ولیکن لا تشعرون لیکن تم ان کی حیات کا شعور نہیں رکھتے. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، اور ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کے لیے جو کہ قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، کس چیز کا گمان نہ کرنا؟ امواتا، موت کا. بلحیا، بلکہ یہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کی جانب سے رزق دیے جاتے ہیں. معمولاً موت کا موضوع مجالس تحریم کا ہوا کرتا ہے، ایصال ثواب کی مجالس کا موضوع ہوا کرتا ہے، لیکن ایصال ثواب میں معمولاً موت کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ ذرا مختلف گفتگو ہوتی ہے. جو دوستان بندے کے انداز گفتگو سے اور روش گفتگو سے آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس موضوع کو ہم نے مورد بحث قرار دیا ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو اسی میں رہے. اور جن آیات کا انتخاب کیا جاتا ہے اسی آیت کے مفردات، اسی آیت کے الفاظ کی بحث کے ضمن میں میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی آرائش پیش کروں. کربلا وہ مقام ہے جہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب نے شہادت کو اس انداز سے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ کربلا میں جا کر موت اور حیات کے مفہوم آپس میں خلط ہو گئے. میرے مولا نے کربلا میں شہادت کے اس رخ پر سے پردہ ہٹایا کہ لوگوں کے لیے حیات اور موت کے مفاہیم گڑبڑ ہو گئے. ذہن اور عقل کربلا میں جا کر گڑبڑا جاتی ہے، تحیر اور پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے کربلا پہنچ کر کہ موت کا لفظ کس کے لیے استعمال کرے اور زندگی کا لفظ کس کے لیے استعمال کرے. کربلا عجیب سرزمین ہے جہاں جا کر عقل و فہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. جب بھی انسان کربلا کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، موت کس کا مقدر ہوئی، حیات کس کو ملی، کربلا سے زندہ کون گیا ہے، مردہ کون گیا ہے. لہذا میں یہ الفاظ کہا کرتا ہوں کہ کربلا مرقد ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کی، مزار حسین اور اصحاب حسین ہیں کربلا، لیکن کربلا قبرستان ہے یزیدیت کا. کربلا میں اگر کسی کو موت آئی ہے تو وہ یزیدیت ہے، کربلا میں اگر کوئی مرا ہے تو وہ اپنے زمانے کا طاغوت ہے. حسین بھی زندہ، ان کے اصحاب بھی زندہ، اور حسینیت بھی زندہ. لہذا اب ہمیں یہ بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ موت کہتے کسے ہیں. لازمہ تھا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کیا ہے تو پھر موت کا ایک لغوی معنی ہے جو لغت نے کیا، ایک وہ معنی ہے جو اصطلاح میں جا کر کیا جاتا ہے. قرآن کی اصطلاح میں موت کیا ہے، یہ سوال ہے، یہ کیے جانے چاہیے. بعض مفاہیم کے لیے ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ بہت آسان ہے. حیات کے ایک معنی وہ ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں، موت کے ایک معنی وہ ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں، ایک وہ معنی ہے جو لسان قرآن کرتی ہے، ایک وہ استعمال ہے جو لسان معصوم کرتی ہے. لہذا اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ موت ہے کیا، کیا چیز ہے، تعریف کیا ہے موت کی. اور انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس مقام پر آ کر پروردگار نے جب کہا ہے کہ ولا تقولو، مت کہو، تو موت کا چاہے آپ لغوی معنی لیں چاہے اصطلاحی معنی لیں، اس مقام پر دونوں ہی صدق نہیں آتے. دونوں ہی صدق نہیں آتے. کیسے نہیں آتے وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت. لہذا ایک مورد بحث اور اہم ترین گفتگو موت ہے. موت کس کی ضد؟ حیات. تو پھر حیات کیا ہے؟ موت کے آثار کیا ہیں؟ جب قرآن کہتا ہے وہ آیت جو آپ سب کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, تو کیا موت کوئی کھانے کی چیز ہے؟ موت کیا کوئی پینے کی ذائقہ کرنے کی چیز ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ذائقے سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جن کو درک کرنے, جب تک موت اور حیات کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا انسان ادراکات کی اس منزل میں داخل ہی نہیں ہو پاتا کہ جہاں وہ شہادت کو سمجھ سکے, جہاں وہ شہادت کو درک کر سکے. لہذا شہادت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مقدمتاً ہم حیات اور موت کے معنی کو اپنے لیے واضح کریں, تاکہ پھر ہم اس وادی میں داخل ہوں جسے وادی شہادت کہتے ہیں, پھر ہمیں سمجھ میں آئے کہ شہادت کیا ہے. لہذا یہ ابحاث ہے جو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں انہیں عرض کر سکوں. بہت سارے مقامات ہیں. مقدماتی طور پر آج کچھ گفتگو عرض کروں گا اور انشاءاللہ پھر مسلسل آپ کی خدمت میں ایک سلسلہ جاری رہے گا. ان دو مقامات پر, ان دو آیتوں میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ وہ یقتل فی سبیل اللہ یا الذین قتلوا فی سبیل اللہ, ان کے لیے لفظ موت استعمال نہ کرنا, بل احیا, بلکہ یہ زندہ ہے. اب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس قتال, لفظ قتل کے اندر کوئی شے ایسی ہے کہ قتل ہو جانے والے کو موت نہ کہا جائے؟ یا قوت فی سبیل اللہ کے اندر ہے, فی سبیل اللہ کے اندر کوئی ایسی شے موجود ہے, اہمیت فی سبیل اللہ کی ہے کہ جہاں فی سبیل اللہ آ جائے وہاں موت کا تصور نہیں رہتا. یہ دو مرحلے ہیں. آیا قتل ہے؟ پس اگر قتل ہو تو ہر جگہ جہاں کوئی مقتول ثابت ہو جائے گا مقتول کو موت نہیں کہنا چاہیے, جیسا نہیں ہوتا. یہ ہمارا آپ جانتے ہیں, ہر مقتول ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کیا جائے. یہ ایک مرحلہ ہے. پس اس کا معنی یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کے اندر کوئی قوت موجود ہے, جہاں فی سبیل اللہ ہوگا وہاں موت کا تصور نہیں ہوگا. تو پھر اللہ کی سبیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی سبیل سے مراد کیا ہے. اور جب ہم یہ بات ثابت کر دیں گے کہ سبیل الہی میں یہ قوت ہے, تو پھر چاہے قتل ہو یا نہ ہو, اگر سبیل پر ہے تو پھر موت نہیں آ سکتی. لہذا اب یہ دو مرحلے ہو گئے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ فی سبیل اللہ سبیل ہے کیا اللہ کی, اور فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے, اور آیا روایات اس بات کو ثابت کرتی ہیں یا نہیں, یہ مرحلہ ہے. لیکن ایک بات جو بہت ابتدا میں اجمالی طور پر ایک بالکل بنیادی گفتگو کرتے ہوئے کچھ بات آیت کے اوپر اگر غور کریں, تو پروردگار اس مقام پر یہ اعتراف لسان قرآن ہے, یہ اعتراف کر رہا ہے کہ یہ قتل ہو گئے ہیں. یقتلوا فی سبیل اللہ اور الذین قتلوا فی سبیل اللہ, قتل کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں موت اور مردہ مت کہو. اعتراف ہے قتل کے ساتھ, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قتل کی نفی کر رہا ہو, قتل کی نفی نہیں ہے, اعتراف ہے قتل کے ساتھ کہ یہ مقتول ہے, قتل ہے, یہ قتل ہو چکا. اب قتل کے ایک عام معنی ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. قتل قتل ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے, عربی کا لفظ ہے. یہ جو قتل, یعنی قتل کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو, ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ بل احیا، صرف یہ نہیں کہ مت کہو بلکہ یہ زندہ بھی ہیں. ایک منزل پر فرمایا ولکن لا تشعرون، تم ان کی حیات کا شعور نہیں رکھتے. یعنی اگر تمہاری سمجھ میں ان کی حیات نہیں آ رہی تو ان کی حیات میں شک نہیں ہوگا، تمہارے شعور میں شک ہوگا. دوسرا مقام پر فرمایا عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کی جانب رزق دیے جاتے. اس کا معنی یہ ہوا کہ رزق کا دیا جانا خود حیات کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اب یہ رزق دیے جانے سے کیا مراد ہے، رزق کا اپنا مفہوم کیا ہے، اگر یہ رزق لیتے ہیں تو اس رزق کا کرتے کیا ہے، یہ سوالات ہیں، انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت. لیکن بالکل ابتدائی مرحلے میں، کچھ آج مقدماتی گفتگو ہیں اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، قرآن کریم میں لفظ شہید مختلف مقامات پر آیا ہے، لفظ شہید مختلف مقامات پر اللہ نے استعمال کیا، لیکن کہیں بھی شہید سے مراد وہ نہیں ہے جو اس آیت میں ہے. بس اب یہ پھر ایک مرحلہ ہو گیا کہ شہید کے اوپر بحث کی جائے کہ شہید کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں. اصطلاح میں بھی انشاءاللہ جب سرے موقع یہ بحث ہوگی تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ایک شہید فقہی ہے اور ایک شہید حقیقی ہے، یعنی ایک وہ معنی ہے جو اسلام نے بطور کلی دیے ہیں اور ایک شہید کے خاص معنی ہے جو کہ فقہی اصطلاح ہے. ان میں فرق کیا ہے انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت. لیکن قرآن نے صرف منع کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ انہیں کہو کیا. قرآن نے کہا ولا تقولوا، مت کہو انہیں موت، ولا تحسبن، ان کے لیے گمان نہ کرنا موت کا. دیکھیے اب یہ عرف عام ہے، یہ ایک عام سا مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی تتبع تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن روایات میں بھی یہ چیز ثابت ہے. جب قرآن نے منع کر دیا کہ ان کے لیے لفظ موت استعمال نہ کرو تو فوراً ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ بھائی اگر موت نہ کہیں تو کیا کہیں، اور یقیناً یہ سوال اس زمانے کے عرب نے بھی کیا، اصحاب نے کیا. جب یہ آیات پیش کی گئیں، ان آیات کو تلاوت کیا گیا تو یہ سوال بڑا فطری سا ہے کہ اگر انہیں موت اور مردہ نہ کہیں تو کہیں کیا، کیا کہنا چاہیے انہیں. قرآن نے ان کے لیے کہیں پہ بھی لفظ شہید استعمال نہیں کیا. لہذا اب آپ جا کر قرآن تفاسیر تراجم کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن میں کہیں پر بھی وہ لوگ جو کہ فی سبیل اللہ قتال کیے جاتے ہیں ان کے لیے لفظ شہید استعمال نہیں ہوا. جب نہیں استعمال ہوا تو اب کون بتائے گا انہیں کیا کہا جائے. یہ وہ مقام ہاتھ ہے کہ جہاں پر حسبنا کتاب اللہ کہنے والے لاجواب ہو جاتے ہیں. قرآن خود بتلاتا ہے میرا مفسر کون ہے. قرآن خود ایسے مقامات پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ انسان مجبور ہو جائے قرآن کے ثقل کو تلاش کرنے کے لیے. اب جب قرآن، یہ صرف قرآن نے اتنا کہا مت کہو، اب اگر مت کہو تو پھر کہیں کیا، یہ کون بتلائے گا، یہ ناطق قرآن بتلائے گا. لہذا اب ناطق قرآن کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ کیا کہیں، تو اب لبہائے مبارک میں جنبش پیدا ہوئی اور فرمایا کہ یہ شہید ہیں. اور پھر روایات بھری پڑی ہیں، آپ جا کر مطالعہ یقیناً کر چکے ہیں اور بھی کر سکتے ہیں مزید، کہ جس میں شہداء کے مقامات، شہداء کے درجات، شہادت کی منزلوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. اب یہیں اسی مقام پر ایک منٹ کے لیے روک کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک شبہ ہے، ایک سوال ہے جو اکثر ہمارے نوجوانوں کو سے کیا جاتا ہے، پیش آتا ہے، اور وہ شبہ یہ ہے کہ بعض مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ نے اپنے حبیب کو تمام مقامات، تمام مراتب تمام فضائل عطا کیے لیکن درجہ شہادت سے پیغمبر محروم رہ گیا. یہ کامن مسئلہ یہ کہا جاتا ہے. تو عزیزان میں انشاءاللہ ہم سر وقت اس کو جواب مفصل بھی دوں گا. میں پہلا تو جواب یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ شہید کو شہید بنایا کس نے؟ جس کے لبوں کی جنبش نے تمہیں یہ سمجھایا ہے کہ انہیں کہا کیا جاتا ہے وہ خود حامل درجہ نہ ہو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ایک مرحلہ. دوسرا یہ جو فی سبیل اللہ ہے اس پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے لیکن ایک ابتدائی سی بات, وہ ذات مقدس جس کے اوپر ایمان لائے بغیر اپنی جان دے دینے والا شہید بن نہیں سکتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس وہ مرتبہ نہ ہو جو اس کا نام لینے والوں کو مل جاتا ہے؟ اس کے نام کی حرمت کو باقی رکھنے والا اگر پھانسی پہ لٹکا دیا جائے تو تم اسے شہید کہتے پھرتے ہو, اور وہ خود اس درجے کا حامل نہ ہو, یہ عقل ہماری سمجھ. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو شہادت کا مطلب سمجھ میں آیا نہیں, آپ نے شہادت کو سمجھا ہی نہیں ہے. لہذا آپ جب شہادت سمجھیں گے تو یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا. یہ بڑے ابتدائی سے مسائل ہیں, انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا اپنی خدمت میں, لیکن ایک بہت ابتدائی سی عقل یہ سمجھاتی ہے کہ جس کے طفیل سے امتی شہادت کا درجہ پاتا ہے. فلسفے کا ایک بنیادی قانون ہے, فاقد الشے معطی الشے نہیں ہو سکتا, جس شخص کے پاس کوئی شے نہ ہو وہ عطا بھی نہیں کر سکتا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے پاس درجہ نہ ہو اور وہ امت میں تقسیم کرتا پھر رہا ہو؟ لہذا شہادت کے مفہوم کو شہادت کی کیفیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو بالکل ابتدائی مرحلہ ہے آیت کا کہ پروردگار فرما رہا ہے بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, انہیں مت کہو. بس آج کی کچھ گزارشات اسی مت کہو کہ ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک عرفی قاعدہ ہے عام ہماری اور آپ کی زندگیوں کا, ایک عادت کے طور پر استعمال ہونے والا قاعدہ قانون ہے. باپ اگر بیٹے سے یہ کہے پانی لے کر آؤ اور تھوڑی دیر میں دیکھے کہ بیٹا خالی ہاتھ چلا آ رہا ہے تو باپ پوچھے گا نا, بھائی تم سے کہا تھا پانی لاؤ تو پانی کیوں نہیں لائے؟ اب اگر بیٹا جواب میں یہ کہے کہ ہاں آپ نے پانی مانگا تھا لیکن میں نے یہ سمجھا کہ آپ نے پانی مانگا ہے, طلب ہے لیکن ضروری نہیں ہے, آپ نے مانگا ہے طلب ہے آپ کو لیکن پانی لانا ضروری نہیں ہے. افسر نے اپنے ماتحت سے کہا بھائی فلاں فائل لے کر آؤ, تھوڑی دیر میں دیکھا آپ نے قلم گھماتا ہوا آ رہا ہے, بھائی فائل کہاں ہے؟ وہ کہے کہ ہاں آپ نے مانگا تھا لیکن میں نے یہ سمجھا کہ ضروری نہیں ہے لانا. اس کیفیت کا نام ہے استحباب, کہ جہاں پر طلب پائی جائے لیکن ضرورت نہ پائی جائے. بس اگر کر دیا تو اچھا, نہ کیا تو کوئی برا نہیں کیا. لیکن عادی طور پر ایک عام اور ہماری اور آپ کی زندگی کا بالکل عادی مسئلہ کیا ہے, کیسا ہوتا ہے باپ پانی مانگے تو کیا بیٹا یہ سمجھے گا کہ ان کو پانی کی طلب ضرور ہے لیکن ضرورت نہیں؟ اگر وہ یہ کہے تو آپ جواب میں کیا کہیں؟ کہیں گے اگر ایسا ہوتا تو میں کوئی قرینہ پیش کرتا, میں کوئی جملہ کہتا, میں کہتا بھائی جب ٹائم ملے پانی لے آنا, مثلا ممکن ہو پانی لے آنا, اس طرح کی کوئی بات کہتا جس سے تمہیں یہ سمجھ میں آتا کہ طلب ہے لیکن ضرورت نہیں. یہ ایک مرحلہ ہے. بس جہاں پر کوئی قرینہ نہ ہو, نہ عقلی کوئی قرینہ ہو, نہ لفظی کوئی قرینہ ہو, نہ حال کا کوئی قرینہ ہو, اور وہاں پر عامر حکم کر دے, امر کر دے, مولا کوئی حکم کرے, اعلیٰ کسی شے کو طلب کرے, تو جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ طلب بھی کیا ہے اور ضروری بھی ہے. جہاں طلب اور ضرورت دونوں جمع ہو جائیں اسے کہتے ہیں وجوب. لہذا اب جب اللہ کہے گا صلی، نماز پڑھو، تب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پڑھ لی تو اچھی بات، نہیں پڑھی تو نہیں. جب اللہ کہہ رہے صلی اور کوئی قرینہ نہیں ہے تو پھر نماز پڑھنا واجب ہے. خدا کہہ رہا ہے روزہ رکھو اور کوئی قرینہ نہیں ہے تو پھر روزہ رکھنا واجب ہے، مستحب نہیں ہے. لہذا کوئی قرینہ ایسا، یا عقل یا نقل یا لفظ، کوئی قرینہ لے کر آئے تو استحباب سمجھ میں آتا ہے، ورنہ استحباب نہیں سمجھ میں آتا. اصل کیا ہے؟ اصل یہ کہ وجوب ہے. اس کا بالعکس ہے نہی میں. اگر باپ اپنے بیٹے کو کہے یہ کام مت کرنا، افسر اپنے ماتحت سے کہہ دے، آقا اپنے بندے سے کہہ دے کہ یہ کام نہ کرنا، اور تھوڑی دیر میں آ کر دیکھے کہ یہ وہی کر رہا ہے. مثلا بیٹے کو منع کیا ٹی وی مت دیکھنا، تھوڑی دیر میں آ کر دیکھا تو ٹی وی دیکھ رہا ہے. کہا میں نے تم منع کیا تھا. کہاں آپ نے منع کیا تھا، لیکن میں نے سمجھا ضروری نہیں ہے، دیکھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں مکروہ. اگر انجام نہ دیا بہتر ہے، دے دیا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب عامر منع کرتا ہے، مولا منع کرتا ہے، اعلی منع کرتا ہے اور کوئی قرینہ نہ ہو، تو پھر اس کا ظہور ہوتا ہے حرمت میں. جب مولا نے کہہ دیا نہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے. جب مولا نے کہہ دیا یہ کام مت کرو، تو پھر اس کا مطلب وہ کام انجام دینا حرام ہے. یہ ایک سفر میں نے آپ کو اس لیے طے کرایا تاکہ اس آیت کے دو مرحلے آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات. مت لفظ استعمال کرو، مت کہو لفظ موت اس کے لیے جو کہ قتل کیا گیا اللہ کے راستے میں. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ ہاں اللہ نے منع کیا ہے لیکن ضروری، تو ہم فوراً کہیں گے نا کہ بھائی کوئی قرینہ ہونا چاہیے، عقل قرینہ کرے، لفظاً موجود ہو، کوئی ایسا قرینہ ہو جو یہ بات بتلائے. یہاں اس آیت میں آج بالعکس معاملہ ہے. نہ صرف یہ کہ پروردگار منع کر رہا ہے بلکہ اس منع کی تصدیق ایسے کر رہا ہے، فرمایا بلاحیا، بلکہ یہ زندہ ہے. صرف مرحلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کہنا نہیں ہے، صرف مرحلہ یہ نہیں ہے کہ لفظ موت استعمال نہیں کرنا، بلکہ کیا بلاحیا، یہ زندہ ہے. تصدیق کا تیسرا مرحلہ. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہے، لاش سامنے پڑی ہوئی ہے، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے. اب جنازہ جب سامنے رکھا ہوا ہے تب آثار، آثار موت ہے، یہ انشاءاللہ عرض کروں گا، موت کے آثار، حیات کے آثار، کون سے آثار ہیں. لیکن ابھی ظاہری طور پر میرے حواس میں تو یہ مر چکا ہے. تو پروردگار جب کہہ رہا ہے مت کہو، تو شاید مراد بھائی مر تو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ زندہ ہے، تصدیق کی. اور ایک مرحلہ آگے، اگر تیری سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر تو درک نہیں کر پا رہا، تو ولاکن لا تشعرون، تیری سمجھ کا قصور ہے، اس کی حیات میں قصور نہیں ہے. ابھی ایک ولاکن لا تشعرون، اس کے ذمن ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں، ایک مرحلہ یہ بھی بڑا مشکل ہے. تم شعور نہیں رکھتے کا معنی کیا یہ ہے کہ اگر تم شعور نہیں رکھتے تو شعور حاصل بھی نہیں کر سکتے. آیا مراد یہ ہے؟ یعنی پھر شہادت کا چیپٹر کلوز کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ولاکن لا تشعرون، تم شعور حاصل ہی نہیں کر سکتے، تو ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے، تو پھر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ ایک فکر ہے جو پیش کی جا رہی ہے متاسفانہ. مثلاً آپ کربلا کو سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ اہل بیت کے مقامات کو درک ہی نہیں کر سکتے، خدا کی ذات کو پہچانا نہیں جا سکتا. یہ ساری باتیں حق ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کربلا کو درک نہیں کیا جا سکتا تو اس کا معنی کیا ہے کہ کربلا کے بارے میں جاننا چھوڑ دیں؟ اگر اہل بیت کے فضائل کو درک نہیں کیا جا سکتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل پر گفتگو کرنا بند کر دیں؟ آیا اگر اللہ کی ذات کو پہچانا نہیں جا سکتا تو کیا خدا کو پہچاننا چھوڑ دیں؟ نہ قرآن نہ روایات نہ احادیث کوئی چیز اس بات کو سپورٹ نہیں کرتی، بلکہ کیا کہا؟ اول دین معرفت الجبار، اللہ کی معرفت اول دین ہے۔ تو درک نہ کر پانا اور درک نہ کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ درک نہ کر پانا اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی عقل کو جتنی مرضی پرواز دو، اس سرحد کو پروس نہیں کر سکتے۔ تم جتنا مرضی علم حاصل کر لو، تم اس کے ذات کے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بس اپنی پرواز پر غرور نہ کرنا، کسی مرحلے پر آ کر یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا۔ تم جتنا مرضی سمجھ لو، اس کے باوجود بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہذا پرواز کرتے رہو اور یہ سوچتے رہو کہ یہ سلسلہ لا متناہی ہے۔ کیوں؟ اس زمینے میں پرواز ہی حیات ہے، یہ وہ راہ ہے جہاں پر راستہ ہی منزل ہے۔ تو اگر راستہ طے کر رہے ہو تو سمجھ لو منزل پر ہو، اگر رک گئے تو سمجھ لو منزل سے دور ہو گئے۔ لہذا مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کس کو ذاتاً پہچانا نہیں جا سکتا، اس کا معنی یہ کہ ہم اللہ کو پہچاننا ہی چھوڑ دیں۔ اہل فیض کے فضائل کو درک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ان کے فضائل پر بات ہی نہ کرو۔ کربلا کو نہیں سمجھا جا سکتا، اس کا معنی یہ ہے کہ کربلا پر بحث کرنا، گفتگو کرنا چھوڑ دو۔ نہیں، یہ درک نہ کرنا جہل ہے، اور قرآن اور جہل جمع نہیں ہو سکتے، اہل بیت اور جہل جمع نہیں ہو سکتے، کربلا اور جہل جمع نہیں ہو سکتے۔ تو مراد یہ نہیں ہے کہ کربلا کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرو، کوشش کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہارے ادراک کی جو سرحد ہے وہ کربلا کو چھو نہیں سکتی۔ تو یہاں پرواز کرتے رہنا ہے، یہاں پہ مقصد یہ ہے، ہر لحظہ کربلا کی معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس عزاداری کے فرش کا ایک اہم مقصد یہ ہے، اور 1400 سال سے اس عزاداری کے تسلسل نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ تمہاری عمریں ختم ہو جائیں گی، کربلا سمجھ میں نہیں آئیں گی، ثابت کیا ہے۔ لہذا جس میں نے عرض کیا نا، جہاں پرواز ہی منزل ہو وہاں پر پرواز کرنے میں تھکن پیدا نہیں ہوتی، لیکن اگر پرواز کرنا چھوڑ دو گے تو پیچھے رہ جاؤ۔ یہاں ٹھہر جانا موت ہے، سفر کرتے رہنا زندگی بھی ہے، ہدف بھی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو لہذا کربلا پر بحث نہ کرو، یہ سوائے شبہات اور اشتباہات کے کچھ نہیں ہے۔ اب جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہارا شعور درک نہیں کر سکتا، اس کا معنی یہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ میں عرض کروں گا خدمت میں آپ کے، کہ کیا کوئی حیات ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان حیات ہو اور اسے درک نہ کر سکے؟ اچھا، درک نہ کر سکے تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ بالکل ہی درک نہیں کر سکتا؟ یا بعض اوقات کچھ وسائل ایسے ہوتے ہیں، کچھ وسیلے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان وسیلوں سے تمسک کر لو تو سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ تو اگر وسیلے چاہیے تو پھر وہ وسیلے کون ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان درک کر سکے؟ لیکن منزل ابھی یہ ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ مت کہو، تو نہیں کا ظہور حرمت میں، اس کا مطلب کیا؟ کہنا حرام۔ خدا جانے شہید حیات کی کون سی منزل پر فائز ہوتا ہے کہ خدا اس کے لیے لفظ موت سننا بھی نہیں چاہتا۔ استعمال نہیں کرنا، وہ نہیں چاہتا کہ شہید کے لیے لفظ موت استعمال ہو۔ خدا جانے یہ حیات کی کون سی منزل ہے۔ پس جب اللہ نے کہہ دیا ولا تقول، اب یہاں پر لفظ موت استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن پھر ایک مرتبہ انسانی ذہن ہے، کیا کرے، بہت سارے سوال پیدا کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ بھائی اللہ نے لفظ استعمال کرنے سے منع کیا ہے، لیکن سوچ تو سکتا ہے انسان، سوچ تو سکتا ہے نا۔ ہمارے ہاں ایک مشہور جملہ جو کہا جاتا ہے، وہ کہا جاتا ہے انسان کے لفظ پر تو پابندی لگائی جا سکتی ہے، سوچ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے نا، یہ ایک عمومی بات ہے۔ کہ لفظ پر قید لگا سکتے ہو، زبان بند کر سکتے ہو، قلم کو توڑ سکتے ہو، لیکن فکر کی پرواز کو تو نہیں روک سکتے۔ فکر پہ تالے نہیں لگائے جا سکتے. لیکن یہ ایک عجیب و غریب مقام ہے عزیزانو. وہاں کہا لا تقولو, سورہ آل عمران میں فرمایا ولا تحسبن, ہرگز گمان بھی نہ کرنا, ہرگز سوچنا بھی نہیں. الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات, جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کے لیے موت کا تصور بھی نہ کرنا, اپنی سوچوں میں بھی نہ لانا کہ یہ مر گئے ہیں. بس صرف بولنا ہی نہیں ہے, صرف لفظ پر پابندی نہیں ہے, شہید اللہ کے نزدیک اتنا زندہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں کوئی سوچے بھی کہ یہ مر گیا ہے. اللہ نہیں چاہتا, سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے بارے میں یہ گمان کر لو کہ یہ مر گئے ہیں. بس اب ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے بعض دوستوں سے کہ جنہوں نے مسلسل ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے, مردے سے مانگنا حرام ہے, مردے سے مانگنا حرام ہے, مردے سے توسل کرنا حرام ہے, تو ذرا قرآن اٹھا کر پڑھ کر دیکھو تو صحیح, جس کی حیات پر قرآن دلیل بن کر آ رہا ہو, نہ صرف یہ کہ اس کے لیے لفظ کو منع کر رہا ہے بلکہ سوچنے پر بھی منع کر رہا ہے, سوچنے پر بھی پابندی کا لگا رہا ہے کہ اس کے بارے میں تم نے اگر سوچا بھی تو حرام کیا, یہ زندہ ہے. بس یہ تیری عقل کا فطور ہے کہ ہم کسی مردہ سے مانتے ہیں, یہ ذہنوں کا فطور ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مردوں سے مانتے ہیں. ہم مردوں سے نہیں مانتے, ہمارا تو مذہب حیات کا مذہب ہے. کربلا تو وہ سرزمین ہے جو حیات تقسیم کرتی ہے. میرا مولا حیات تقسیم کرنے والا ہے, حیات عطا کرنے والا ہے. اور تم جو یہ سمجھتے, اب اگر مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ کہ جس کی حیات پر قرآن دلیل بنا ہوا ہے اب اسے مردہ نہیں کہہ سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دو کہ زندہ سے مانگنا بھی شرک ہے تو تمہاری اپنی زندگی معطل ہو جائے گی. لہذا کوئی چارہ نہیں ہے. بس جس کو اللہ نے, اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات تم جس زندہ سے مانگ رہے ہوتے ہو وہ تمہاری نظر میں زندہ ہوتا ہے, دین کی نظر میں اس سے بڑا مردہ کوئی نہیں ہوتا. اور جسے تمہاری عقل کا فطور مردہ سمجھ رہی ہے, دین کی نظر میں اس سے زیادہ زندہ کوئی نہیں ہے. لہذا یہ موت اور حیات کے مفاہیم, ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ عرض کروں گا. بس اب یہ غور کرنے کا مرحلہ ہے, یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ حیات کسے کہتے ہیں, موت کسے کہتے ہیں, وہ شہادت کی منزل اور شہادت کا مقام کیا ہے. خدا نے توفیق دی انشاءاللہ تو مسلسل گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ ایام ہیں, وہ تاریخیں ہیں کہ جن میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میرا مولا اب کربلا سے نزدیک ہو رہا ہے. عجیب سرزمین ہے کربلا, عجیب حادثہ ہے کربلا. 1400 سال گزرنے کے باوجود جس کے چاند کا اثر یہ ہے کہ مومنین کے قلوب پر غم و اندوہ کی کیفیت کو طاری کر دیتا ہے. لوگوں نے عید کے چاند کی تیاریاں دیکھی بھی دکھائی بھی, لیکن کبھی آ کر محرم کے چاند کا اثر آ کر دیکھو. عید کا چاند قلوب میں شاید اتنی تاثیر پیدا نہیں کرتا جتنا محرم کا چاند کرتا ہے. واقعاً عجیب چاند ہے, 1400 سال سے طلوع کر رہا ہے لیکن اپنی کیفیت کو آج تک برقرار رکھے. نہ صرف غم و اندوہ بلکہ معرفت کے دروازوں کو مومنین کے لیے باز کرنے والا چاند محرم کا چاند ہے. کبھی فرصت رہے, خدا ہمیں توفیق دے اور یہ مقامات پیش آئیں کہ ہم عرض کریں, بہت سارے سوالات کربلا کے بارے میں ایسے ہیں کہ جن کا جواب دیا جا چکا ہے لیکن چونکہ بیان نہیں ہو پاتا تو نوجوان ذہنوں میں سوالات باقی رہ جاتے ہیں. اکثر نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ امام نے امیر شام کے زمانے میں قیام کیوں نہیں کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کس نے یہ کہا کہ امام حسین نے قیام نہیں کیا. یہ جو دور جس میں ہم اور آپ زندہ ہیں اور زندگی کر رہے ہیں, لازمات ہے جتنا زمانۂ غیبت طولانی تر ہوتا چلا جا رہا ہے اتنا ہی امکان ظہور شدید تر ہوتا جا رہا ہے. جتنا امکان ظہور شدید تر ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی شیطانی قوتوں کا جو غلبہ ہے وہ شدید تر ہوتا جا رہا ہے, کوششیں ان کی اتنی تیز تر ہوتی جا رہی ہیں. انہی کوششوں میں سے کوشش یہ ہے کہ کربلا قیام اہداف امام حسین کو مخدوش کیا جائے. ایک مسلسل کوشش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب عزاداری کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے, جب بھی کی گئی تاریخ میں, تو جتنا عزاداری کو دبایا گیا عزاداری اتنی ہی نکھر کر سامنے آتی چلی. صدام ملعون نے اربعین کی پیادہ روی پر کئی سال پابندیاں لگا کر دیکھ لیا. نتیجہ کیا نکلا کہ تم نے 40 دن بند کیا تھا, 40 سال بند کیا تھا, جیسے ہی موقع ملا عزاداری 4 کروڑ بن کر سامنے آ گئی. شکر کرو کہ تم نے 100 سال پابندی نہیں لگائی. اب لازمات ہے جب آپ عزاداری کو روک نہیں پاتے تو دوسرا حربہ کیا ہے کہ عزاداری کی کیفیت کو مخدوش کیا جائے. لہذا یہ سلسلہ جاری ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی نہضت کا, امام حسین کی پوری تحریک کا, کربلا کا کوئی مقصد نہیں ہے. کبھی کوشش کی جاتی ہے کہ لفظ قیام کو مخدوش کر دیا جائے. قیام کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے, عربی کا لفظ ہے. اقیم الصلاۃ پڑھ پڑھ کر, قد قامت الصلاۃ پڑھ پڑھ کر زندگیاں گزار دی ہیں لیکن قیام کا معنی غلط کرتے ہیں, اور معنی بھی ایسے غلط کرتے ہیں کہ اگر ابتدائی منطق بھی کسی نے پڑھی ہو تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. مثلا کہا کہ قیام کو کا لفظ سن کر ذہن میں بغاوت کا معنی آتا ہے, ریبیلین, یہ معنی ذہن میں آتا ہے. اب آپ کا جو ذہن ہے اس کے اندر معنی آنا کہیں پر بھی حجت نہیں ہے. اب اگر آپ نے قیام کا معنی نہیں سمجھا تو آپ کا قصور ہے, یہ قیام کے لفظ میں مشکل نہیں ہے. یہاں پر حجت لغت ہے. آپ اردو کی لغت اٹھا کر دیکھ لیجئے, فارسی کی لغت اٹھا کر دیکھ لیجئے, عربی دیکھ لیجئے, جا کر کسی لغت نے اس کا یہ معنی نہیں کیا. قیام ایک مثبت معنی ہے. پھر قیام کے لیے کہیں پر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مصلح ہو, بلکہ بعض اوقات لفظ مصلح استعمال کرنا پڑ جاتا ہے تاکہ یہ سمجھایا جا سکے کہ یہ قیام کی کون سی قسم ہے. اور آئمہ نے قیام کیا, یہ ہمارے پر روایات بھی موجود ہیں, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ جب سائل نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا مولا کائنات امام حسن امام حسین تینوں کے بارے میں لفظ قیام, لفظ قامہ استعمال کیا امام نے. اور بھی بہت سارے دلائل ہیں لیکن سب سے بڑی دلیل آئمہ کی شہادت ہے. اس لیے کہ جس نے قیام نہ کیا ہو اسے راستے سے ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی. خاموش لوگوں کو, ساکت لوگوں کو, بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہٹانے کی ضرورت راہ میں نہیں ہوتے. جو قیام کر رہا ہو, جو باطل کے راستے کو روک رہا ہو, جو طاغوت زمانہ کی نیندیں اڑانے والا ہو, اسے راستے سے ہٹانے کی ضرورت ہے. لہذا طاغوت یہیں پر تو آ کر شکست کھا جاتا ہے کہ جب حق اس کے سامنے اس انداز سے آ جاتا ہے کہ نہ اسے زندہ دیکھ پاتا ہے, اور نہ مارنے کے بعد سکون پاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باطل یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسے مار دیا, اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ حق کو زندہ تر کر دیتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر زندگی اپنے عروج پر پہنچ جائے وہیں سے شہادت کا آغاز ہوتا ہے. لہذا ایسا نہیں ہے, اول تو یہ فکر ہی غلط ہے کہ یہ کہے کہ امام نے امیر شام کے دور میں قیام کیوں نہیں کیا. امام نے اس دور میں بھی قیام کیا, قیام کا انداز مختلف تھا. اب یہ تاریخی ابحاث میں پیش کر سکتا ہوں. اب اگر یہ کہا جائے کہ مسلح کیوں نہیں کیا تو اس کے بہت سارے جواب ہیں, بہت سارے جواب ہیں. ان میں سے ایک اہم ترین جو جواب ہے وہ یہ کہ امیر شام چاہے عقل شیطانی تھی لیکن تھی, بیٹا اتنا ناخلف تھا کہ اس کے پاس ابتدائی عقل بھی نہیں تھی. لہذا آپ جب تاریخ میں جا کر دیکھیں گے تو امیر شام ان افراد میں سے ہے کہ جو علناً فسق و فجور نہیں کرتا تھا, اگر کوئی کام کرتا بھی تھا تو اتنی ہوشیاری سے کرتا تھا کہ لوگ متوجہ نہیں ہوتے. ورنہ تاریخ نے یہ بھی نقل کیا ہے جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا دی اور پڑھنے والوں نے پڑھ لی, حرام کو بھی دین بنا کر پیش کرنا یہ ہنر جانتا تھا اور یہ ہوا ہے تاریخ میں. لہذا جہاں پر لوگ اس کسی کو دیندار سمجھ رہے ہوں اس کے مقابلے پر مسلح قیام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یزید کے بعد آنے والوں نے بہت سو نے یہ کام کیا کہ کم از کم اپنا ظاہر ایسا رکھا کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں. درمیان میں یزید ایک وہ بے وقوف تھا کہ جو علن شراب بھی پیتا تھا, فسق و فجور علن ہی کرتا تھا. اب یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کون سی منطق ہے, یہ کون سا اسلام ہے. اسی لیے 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا علل اسلام سلام. جب لوگ یزید جیسے کہ میں مبتلا ہو جائیں, جب لوگ یزید جیسے کو خلیفۃ المسلمین سمجھنے لگے تو پھر اسلام پر, تو ایسے اسلام پر آج بھی سلام ہے کہ جو یزید کے تمام تر فسق و فجور اور کفر کے باوجود اسے زبردستی جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں. تو آج بھی ایسے اسلام پر سلام ہے ہمارا جو ابتدائی منطق نہیں سمجھ پاتا. مجھے واقعی یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم سے سوال کرتے ہو, کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. لہذا اب یہ تاریخ نے باتیں رقم کی ہیں, یہ موجود ہیں کہ امیر شام کے دور میں بہت سارے افراد ایسے تھے کہ جو اس کے ظاہر کی وجہ اور اس کی چالاکیوں کی وجہ سے مسلح قیام کو اس وقت صلاح نہیں جانتے تھے کہ ہونا چاہیے. لہذا جیسے ہی امیر شام کی موت کی خبر پہنچی ہے تو پھر کئی لوگوں نے سر اٹھایا. جب مسجد نبوی میں حاکم مدینہ کا قاصد پہنچا تو یہ قاصد ایک نہیں دو قاصد تھے, ایک امام حسین کے پاس گیا, دوسرا عبداللہ ابن زبیر. عبداللہ ابن زبیر نے اسی وقت امام سے یہ کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ بجائے حاکم مدینہ کے پاس جانے کے مکہ نکل جائے, اور میں بھی یہی کر رہا ہوں. عبداللہ ابن زبیر اتنا ہوشیار نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ عقل استعمال کر سکتا ہوں. عبداللہ ابن زبیر کے مکہ جانے اور امام حسین علیہ السلام کے مکہ جانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. عبداللہ ابن زبیر مکہ گیا ہے تاکہ کعبہ سے سوء استفادہ کر سکے, کعبہ کو اپنے منفی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے گیا. لیکن جب امام حسین گئے تھے تو میرا مولا کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے گیا تھا, اور نہ صرف بچانے کے لیے گیا تھا بلکہ جب میرے مولا نے یہ دیکھ لیا اور یقین پیدا کر لیا کہ یہ حالت احرام میں حرم امن میں مجھے قتل کر دیں گے, میرا خون بہا دیں گے, تو میرے مولا نے اپنے حج کے احرام کو عمرہ میں تبدیل کر کے کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے حج کو ترک کر دیا. جس وقت حاجی پتھر کے بنے ہوئے کعبہ کا طواف کرنے جا رہے تھے, ایمان کا کعبہ کربلا کی طرف جا رہا تھا. لہذا آپ جب یہ اطلاع ملی تو میرا مولا گھر آیا, اور گھر آنے کے بعد کربلا کے ارکان کو جمع کیا امام حسین. حضرت عباس کو بلایا گیا, جناب زینب کو بلایا گیا, مشورہ کیا گیا. بعض تواریخ نے لکھا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی اگر جا رہے ہیں تو تنہا مت جائیں. لہذا امام نے اپنے بنو ہاشم کے جوانوں کو جمع کیا. حضرت عباس کی سربراہی میں ایک مختصر مگر جرار لشکر امام حسین کے پہلو میں تلواریں سجائے ہوئے دار الامارہ تک پہنچے. دروازے پر ٹھہر کر امام نے فرمایا کہ میں اندر جا رہا ہوں بات کرنے, اگر میری آواز بلند ہو تو پھر بغیر کسی رکاوٹ کے اندر داخل ہو جاؤ, کسی رکاوٹ کا لحاظ نہ کرنا, اندر آ جا. میں مختصر کر کے بات تمام کروں گا کہ یہاں جب اس نے خبر دی اور اس کے بعد یہ کہا کہ یزید چاہتا ہے بیعت, تمام نے فرمایا کہ ہم اس کے جواب کے لیے فرصت چاہتے ہیں, اور اس سے مکالمہ تمام کر کے میرا مولا مڑا ہے حاکم مدینہ کے بغل میں بیٹھا ہوا مروان بن حکم. یہ بھی سوال ہے, ہمارا سوال ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تاریخ کا ذرا سا بھی مطالعہ کیا. مروان بن حکم یہ دونوں باپ بیٹے وہ ہیں کہ جن کو پیغمبر اکرم نے لعنتی قرار دے کر مدینہ سے در بدر کر دیا تھا, جلا وطن کر دیا تھا, پابندی تھی ان کی مدینہ النبی میں آنے پر. جس کو لعنت کر کے جلا وطن کر دیا ہو پیغمبر نے, وہ کل خلیفۃ المسلمین کیسے بن جاتا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ہماری نہیں سمجھ میں آتا. تاریخ کا مکار ترین عیار ترین شخص مروان, حاکم مدینہ کے کان میں کہتا ہے کہ ان سے ابھی بیعت لے لے, یہ دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آئے. یہ الفاظ میرے مولا کے کان میں پڑے, علی کا شیر غضب کے عالم میں پلٹا, اور پھر مختصر لیکن ایک تاریخ ساز خطبہ ہے میرے مولا کا جو بیان کیا. پہلے میرے مولا نے اپنے مقامات بیان کیے کہ ہم ہیں کون, پھر یزید کی اوقات بتلائی کہ یزید ہے کیا, اور پھر وہ تاریخ ساز جملہ ہے جو میرے مولا نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا ہرگز اس کی بیعت نہیں کر سکتا. آواز کا بلند ہونا تھا, تاریخ نے لکھا بنی ہاشم کے جوان تلواروں کو نکالے, نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے دار الامارہ میں داخل ہو گئے. مولا عباس کے چہرے کے تیور دیکھ کر آج کسی کی جرات نہیں ہے کہ جناب عباس کا راستہ روک سکے. بنو ہاشم نے امام حسین کو اپنے جھرمٹ میں لیا, اور با حفاظت محلہ بنی ہاشم دروازے تک پہنچا دیا. منظر فوراً کربلا کا اس مقام پر لے کر چلا جاتا ہے کہ آج میرے مولا کی آواز کا بلند ہونا تھا. ہاشمی جوانوں نے آ کر مولا کو چاروں طرف سے گھیر لیا, حفاظت کے ساتھ گھر تک پہنچا دیا. لیکن اب کچھ دیر رہ گئی ہے کہ کربلا کے میدان میں کھڑا ہو کر یہی حسین آواز دے رہا ہوگا, حل من محسن یغیثنا, ارے ہے کوئی ہمارے استغاثے کا جواب دینے والا؟ تو جب کوئی جواب نہیں آئے گا, کربلا پر انہی جوانوں کے لاشیں تڑپ تڑپ کر یہ کہہ رہے ہوں گے مولا آج بھی خدا اگر اجازت دے دے تمہاری حفاظت کے لیے آ جائے. لیکن اس وقت حسین کے استغاثے کا جواب علی اصغر علیہ السلام دیں گے, تنہا رہ جائے گا میرا مولا. 28 رجب کا روز آیا, تاریخ لکھتی ہے کہ رخت سفر آمادہ ہے, سفر کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اماریاں لائی گئیں, کجاوے لائے گئے, اور شب کے وقت قناتیں لگا کر مخدرات عصمت و طہارت کو سوار کرنے کا مرحلہ آیا. یقیناً مخدرات عصمت میں سے جب بھی کوئی خاتون سوار ہونا چاہتی ہوگی اس کا کوئی نہ کوئی محرم آگے بڑھتا ہوگا. جناب ام فروہ روانہ ہونا چاہتی ہوں گی, جناب قاسم آگے بڑھے ہوں گے, جناب ام رباط چاہتی ہوں گے, جناب علی اکبر نے سہارا دیا ہوگا. ایک ایک بی بی کو کوئی نہ کوئی محرم سوار آ دے کر سوار کر رہا ہے, تمام حشمت و جلال کے ساتھ بیبیاں سوار ہو رہی ہیں، لیکن راوی لکھتے ہیں ایک مقام وہ آیا کہ جب بنو ہاشم کے جوانوں میں سراسیمگی کی کیفیت پیدا ہو گئی، ارے کوئی آگے بڑھ کر کسی مخدرہ کے دامن کو سنبھال رہا ہے، کوئی اپنا زانو بچھا رہا ہے، کوئی بازو تھام رہا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا اتنی جاہو جلال کے ساتھ یہ کس کی سواری ہے، بتایا گیا جناب زینب کبریٰ شریکت الحسین کی سواری ہے جو آمادہ ہوا چاہتی ہے۔ ارے آج زینب اتنی شان و شوکت کے ساتھ آمادہ ہو رہی ہے، سوار ہو رہی ہے، لیکن کچھ عرصے کا فاصلہ ہے، 11 محرم کی صبح ہوگی، کربلا کا ریگستان ہوگا، ارے بے کجاوا اونٹ ہوں گے، سربرہنا بیبیاں ہوں گی، ارے جناب زینب سب کو سوار کرانے کے بعد میری بیوی ایک مرتبہ مقتل کی جانب دیکھے گی تو دل میں خیال آئے گا عباس کہاں ہو، قاسم کہاں ہو، عباس کہاں ہو، ام محمد کہاں ہو، ارے جب کوئی نہیں آئے گا تو میرا مولا سجاد ابرے ہتھکڑیاں سنبھالے ہوئے آگے بڑھ کر اپنی پھوپھی کو بے کجاوا اونٹ پر سوار کرے گا۔